الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجيد في دو آيات اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جب سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اسی وقت سے انسان کی دو تقسیمات چلی آ رہی ہیں. ایک تقسیم ہے اما شاکرہ شکر گزار، دوسری ہے اما کفورہ ناشکر لوگ. شکر گزار وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ناشکرہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے، بے قدری کرے اس نعمت کی. پھر ان ناشکروں کی بھی دو قسمیں ہیں، بے قدری کرنے والوں کی بھی دو قسمیں. ایک تو وہ قسم جنہیں بے قدری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے بے قدری ہو رہی ہے، اور ایک وہ قسم جسے یہ علم تو ہوتا ہے کہ یہ بے قدری ہے مگر وہ نعمت کی اس بے قدری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہذا پھر اپنی برائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہیں بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آج پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی گستاخی کے حوالے سے جو ایشو بنا ہوا ہے اس کا تعلق بھی اسی اصول اور اسی ضابطے سے ہے جو میں نے بیان کیا. اور قرآن مجید نے اسی بات کو بیان کیا ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. نصارى قد جاءكم رسولنا، دیکھو ہمارا پیغمبر ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے. تمہیں اللہ نے آسمانی کتابیں عطا کی تھی، رسول تمہیں دیے تھے، تم نے اپنے رسول کی ناقدری کی، رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا. آج نہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ کا دین کامل شکل میں موجود اور نہ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کا دین کامل شکل میں موجود. تحریف ہو گئی اس میں. قبل ماتن کی بحری جی یا شاہ موتی مئو، فرمایا ایسے اندھیروں میں، ایسے اندھیروں میں یہ بھٹک رہے ہیں، ان کے پاس راستہ نہیں ہے جسے آسمانی کتابوں سے دیکھ کے وہ متعین کر لیں کہ یہ راستہ ہے اللہ کی رضا کا اور جنت کا راستہ، یہ راستہ ہے قدرت کا راستہ. ایسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں جن کی مثال قرآن دیتا ہے کہ وہ ماتن کی بحر، سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا اور سمندر کے اوپر بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی موجوں کا اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے اندھیرے جیسے اندھیرے ایک دوسرے پر ان کی پرتے ہو چڑے ہوئے اندھیرے دوسرے پر. اور بھٹکنے کی حالت یہ ہے اگر اپنا ہاتھ نکال کر دیکھیں تو دیکھنا تو دور کی بات، دیکھنے کے قریب ہی نہیں پہنچ سکتے. آج یورپ اور امریکہ ان اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی طریقہ حیات موجود بولو بھائی نہیں ہے. ان بھٹکنے والے اندھیروں میں اگر انہیں کوئی چراغ دکھائے اور سیدھا راستہ دکھائے تو اس چراغ دکھانے والے کی جتنی بھی قدر کی جاتی کم تھا. اگر آپ رات پر بھول جائیں، سخت اندھیرا ہو، آپ کو معلوم نہیں منزل کہاں ہے، اس وقت کوئی آپ کا احسان کر کے منزل بتا دے، دکھا دے اور چلا بھی دے اس پر، تو آپ ساری زندگی اس کا احسان مانتے رہو گے. آج نہ یہودی کے پاس اپنا دین محفوظ اور نہ عیسائی کے پاس. اگر ان کے پاس اپنا دین محفوظ ہوتا، تو ان کے ہاں وہ گھٹیا قوانین نہ ہوتے جن پہ انسانیت کو شرم آنا شروع ہو جائے. نہیں ہے اسی وجہ سے تو بنا رہے. آج اگر ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات موجود ہوتی تو لوگ زندگی گزارنے کے لیے ان کے علماء سے طریقہ حیات پوچھتے، حکومتوں سے نہ پوچھتے. کاش میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچ جائے، اس قوم تک، امریکہ کی اس عوام تک پہنچ جائے جو اپنے ایجنٹوں کے اور اس قسم کی حرکتوں کے خوشی منا رہے ہیں. انہیں احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کے مرتکب ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھیے، اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، کام نہیں کیا کیونکہ وہ پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتھروں کے سامنے جھکنے کا شوق ہے، اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر انہیں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. ان کو یہاں قرآن نے خطاب نہیں کیا. ان کے دلوں میں رسول کی قدر بٹھانا مشکل کام ہے. جس کو کبھی راستہ ملا ہی نہ ہو اس کو منزل اور راستے کی قدر نہیں ہوتی.
اور جو راستے پہ چلتے چلتے راستے سے بھٹک جائے اس کو جب سیدھا راستہ ملتا ہے تو اسے منزل اور راستے کی قدر زیادہ ہوتی ہے. اہل کتاب یہود نصارہ دین برحق تھے, سیدھے راستے پر تھے مگر چلتے چلتے بھٹک گئے. قرآن مجید اہل کتاب پر اپنا یہ احسان جتلاتا ہے کہ اے اہل کتاب, ہمارے پیغمبر, ہمارا رسول, ہمارا صحیح تمہارے پاس حق کو لے کر پہنچ چکا ہے. ایک احسان تو اللہ نے تم پر یہ کیا کہ تمہارے پاس جو پیغمبروں کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی انہی تعلیمات کو لے کر تمہارے سامنے حاضر ہوئے ہیں, اس میں کوئی نئی تعلیمات نہیں ہے. یہ کتاب تمہارے پیغمبروں کی تصدیق کرتی ہے. وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ تمہارے پیغمبروں کی تصدیق کرتی ہے, ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پیغمبروں پر نازل ہوئی. ایک احسان تو اللہ نے تم پر یہ کیا, دوسرا احسان اعلیٰ فطرۃ من الرسل, یہ پیغمبر بڑی تاخیر سے بہت دیر کے بعد آیا ہے. اتنا وقفہ کسی پیغمبر میں نہیں ہوا جتنا حضرت عیسیٰ ابن مریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 650 سال کا فرق ہے. تو 650 سال سے انتظار ہوتا رہا کوئی پیغمبر آئے اور اللہ کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائے. تو بہت تاخیر سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر اور زیادہ کی جاتی ہے, اور اللہ نے بھیجا بھی اس لیے تاخیر سے کہ آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, لہذا تاخیر سے آئے تاکہ لوگ اس پیغمبر کی قدر کریں. یہاں ایک موضوع صحت کے ایک علمی نقطے کی بات آپ حضرات کی خدمت میں. قادیانی بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, اس کے بہت سارے دلائل دیتے ہیں, پھر اہل سنت علماء مسلمان اس کا جواب دیتے ہیں. تو میں صرف ایک سوال کرتا ہوں قادیانیوں سے, آپ کبھی کبھی کسی سے ٹاکرا ہو جائے تو ایک سوال کر لیا میرے اس قادیانی سے کہ بالفرض تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا, نقل کفر کفر نباتا, وقتی طور پر تسلیم کر لیا کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزید کتنے نبی آئے, 1400 سال میں صرف ایک کیوں آیا ابھی تک؟ نہیں آئی سمجھ بات. قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی علیہ السلام کے بعد نبی تھا, اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے. تو اگر آخری نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس پیغمبروں کا سلسلہ اور کیوں نہیں ہوا؟ 1400 سال کا وقفہ درمیان میں, اتنا وقفہ کسی پیغمبر میں نہیں ہوا پہلے, اور پھر مرزا کے بعد مزید کتنے نبی آ سکتے ہیں؟ قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا مگر ان باتوں کا جواب نہیں دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ پچھلے پیغمبر ہمیشہ نئے آنے والے پیغمبر کی بشارت دے کے جاتے ہیں. ہر پچھلے پیغمبر نے نئے آنے, حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی ہیں. حضرت عیسیٰ نے احمد کے لفظ کے ساتھ, احمد کے لفظ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی ہے. تو مرزا غلام احمد نے مزید کتنے پیغمبروں کی بشارت سنائی؟ وہ کسی کی بشارت سنائے بغیر مر گیا. اس کو آخری مان رہے ہیں, جس کے آخری ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پوری دنیا میں اس توہین آمیز فلم کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, ان مظاہروں میں ایک بھی قادیانی شریک, بولو بھائی, نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی قومی نامے فلم بنائی جائے تو ہم اس کے خلاف اسی طرح مظاہرہ کریں گے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنائی جانے والی فلم کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں, حصہ سمجھتے ہیں. پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, قادیانی کسی مظاہرے میں شریک, بولو بھائی اس سے پتا چلتا ہے یہ کس کے لوگ ہیں, کس کے ایجنٹ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا تمام انسانوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے بھی, سکھوں کے لیے بھی, پارسیوں کے لیے بھی, عیسائیوں کے لیے بھی, یہودیوں کے لیے بھی. لیکن جہاں یہود اور نصارا کا تذکرہ آتا ہے, جہاں یہودی اور عیسائی کا تذکرہ آتا ہے, قرآن ان کو خصوصیت کے ساتھ الگ سے ذکر کرتا ہے. قرآن نے جتنی عزت یہود و نصارا کو دی ہے اپنی کتاب میں, اتنی عزت کسی اور کو نہیں دی. ان کے لیے ایک لفظ ادا کیا, اہل الکتاب, اہل الکتاب, جگہ جگہ اہل کتاب. یہ کتنا معزز لفظ ہے, کتنا معزز لفظ ہے اہل کتاب. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, تبلیغ کا طریقہ بھی منفرد رکھا کہ اہل کتاب سے جب تبلیغ کرو تو وہ انداز نہ ہو جو یہودوں, جو ہندو اور سکھوں اور پارسیوں سے ہوتا ہے. آپ کی پوجا کرنے والے, بتوں کی عبادت کرنے والے اور یہود و نصارہ میں فرق رکھو. کیا فرق رکھو؟ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, جب بھی اہل کتاب سے بحث کرو تو ایسے انداز سے بحث کرو جو احسن ہو, عمدہ ہو. غیر اخلاقی, غیر شائستہ رویہ اختیار نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے قریب ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان میں پیغمبروں کا سلسلہ آتا رہا ہے. یہ جانتے ہیں پیغمبر کی تعلیمات انسانیت کے لیے کتنا ضروری ہے, یہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ ہوتی ہیں. یہ تمام باتیں پہلے سے جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ پتھروں کے سامنے جھکنا اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے. بت پرستی کے خلاف ہے, یہ آپ کی پوجا کرنے کے خلاف ہے. لہذا قرآن نے انداز اختیار کیا, ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اہل کتاب سے نہ بحث کرو مگر صرف اس طریقے سے جو عمدہ طریقہ ہو. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. کیسا بہترین انداز تبلیغ کا بیان کیا. آج یورپ اور امریکہ کو یہ تبلیغ کا اسٹائل سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آ رہا. کیونکہ طاقت کے نشے میں جب انسان ہوتا ہے نا, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, تو اسے اچھی اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا تم تعالو یا اہل کتاب تعالو یا کلمۃ, یہود و نصارہ سے جب بات چیت ہو تو ان سے کہو تعالو الى کلمۃ, آؤ ایسی بات کی طرف. سواء بیننا وبینکم, جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے, ایک ہی بات. ہمارا اور تمہارا دین ایک ہی چیز کی دعوت دیتا ہے. اگر تمہیں تمہارے پادری شرک کی دعوت دیتے ہیں تو یہ تمہارے پادریوں کی دعوت ہے, یہ تمہاری کتابوں کی دعوت نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. لہذا پہلا کام یہ کرو, کلمتن سوال نہیں لگا ہوگی نا, ہمارے اور تمہارے درمیان جو اقتصادی چیز ہے ان سے تو کمپرومائز کر لو, ان کے تو آ جاؤ. وہ به شيئا کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو جو پہلی دعوت دی اور جس پہ سب سے زیادہ زور لگایا وہ دعوت یہی تھی کہ صرف اور صرف کس کی عبادت کی جائے گی؟ اللہ کی. یہ دعوت یورپ اور امریکہ کو پسند نہیں آ رہی. تبھی تو دشمنی میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت دعوت ہے یہ. اس دعوت پہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جنون تھا. یہ مجنون اور جنون والے طعنے آج پہلی دفعہ نہیں دیے جا رہے. یہ طعنے مشرکین مکہ بھی دیا کرتے تھے. قرآن نے اس کا کیسا بہترین جواب دیا, والقلم وما یذکرون, فرمایا قلم گواہی دے گا اور قلم سے جو تحریریں لکھی جائیں گی وہ گواہی دے گی کہ ما انت بنعمت ربك بمجنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. کیونکہ جو مجنون اور دیوانہ ہوتا ہے اس کے اقوال کو اتنا لکھا نہیں جاتا, اتنا پڑھا نہیں جاتا. 12, 13, 14 سال تک قانون کا حصہ بنا کر بہت بڑی خلافت میں نافذ اور قائم نہیں کیا جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پورا لائحہ عمل ایک مجنون اور دیوانہ دے کے چلا جائے اور کامیابی کے ساتھ 1500 سال تک وہ دنیا پر نافذ رہے اور اس کی حکومت بھی رہے اور کامیاب حکومت رہے. قلم کی تحریریں, جس تحریروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لکھا گیا, وہ تحریریں بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے. اور یہ بات امریکہ والوں کو ہم سے زیادہ اچھی طرح سے معلوم ہے کیونکہ وہ بھی کوئی کم پڑھے لکھے نہیں ہوتے. یہ ان کو ہم سے زیادہ معلوم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن یہود و نصارا کو مقام اور عزت دیتا ہے. لا نشرک به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ایک اور بات سمجھائی اللہ نے اہل کتاب کو, امریکہ والوں کو, یورپ والوں کو ایک اور بات سمجھائی. دیکھو ایک کام اور کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم رب صرف اللہ کو بنائیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. انہوں نے اپنے راہبوں کو, عیسائیوں کا جو مذہبی پیشوا ہے اس کو راہب کہتے ہیں اور یہودیوں کا جو مذہبی پیشوا اس کو حبر کہتے ہیں, جس کی جمع احبار آتی ہے. انہوں نے احبار کو اور راہبوں کو رب بنا لیا تھا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, اس کے یا رسول اللہ یہود تو اپنے مذہبی رہنماؤں کی عبادت نہیں کرتے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو رب بنا لیا عیسائیوں نے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہود کے علماء جس چیز کو حلال کر دیں یہودی اسے حلال نہیں سمجھتے اور جس چیز کو حرام کر دیں کیا یہودی اسے حرام نہیں سمجھتے یہود و نصارا کے علماء؟ فرمایا ہاں. فرمایا یہی رب بنا لینا ہے کیونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ. یہاں ایک درمیان میں علمی نقطے کی بات, کیونکہ آج بہت سے لوگ قرآن میں تحریف کر کے اس آیت کو غلط جگہ پہ فٹ کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ ایس ایم ایس بھی بھیجتے ہیں اور نوجوانوں میں تو بہت تبلیغ کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہتے تم حلال کہتے تھے, جس چیز کو حرام کہتے تم حرام کہتے تھے. حالانکہ حرام اور حلال کرنا کس کا کام ہے؟ نبی کا. تو تم نے بھی امام حنیفہ کو وہ عرب بنا لیا, لہذا غیر مقلد بن جاؤ. سمجھ آ رہی ہو؟ یہ قرآن کی آیت کو, اس کو تفسیر نہیں کہتے, تحریف کہتے ہیں. یہود نے اپنے علماء کو یہ اتھارٹی دی ہوئی تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے عالم کے پاس یہ اختیار ہے, قانون, اور یہ باقاعدہ کتابوں میں ان کی لکھا ہوا ہے یہ قانون کہ پادری اگر مسلک کے پیش نظر کسی چیز کو حلال کرنا چاہے تو اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، لہٰذا عیسائیت پر لازم ہے کہ اس کو خود حلال سمجھے، جبکہ ہم امام ابو حنیفہ کو یہ اتھارٹی نہیں دیتے. کسی چیز کے حلال ہونے کا حلال ہونا بتانا اور چیز ہے، حلال حرام کرنا اور چیز ہے. آپ جب مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، امام صاحب نے آپ کو بتایا کہ حلال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام صاحب نے حلال کر دیا اور آپ نے امام کے کہنے سے حلال سمجھ لیا. آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ امام اسی چیز کو حلال کہے گا جس کو اللہ کے نبی نے حلال کیا. حلال ہونا بتانا اور چیز ہے، حلال کرنا اور چیز ہے. ورنہ علماء کی اتباع جو قرآن میں جس کا حکم دیا گیا ہے اس کا تو کوئی مطلب نکلتا ہی نہیں ہے. قرآن میں یہ بھی تو کہا نا وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، علماء کی اتباع کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھا کرو، اس کا پھر کچھ مطلب ہی نہیں نکلتا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے یہود و نصارہ سے کیا کہا، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک، ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دو. مت تفر صاحب ورا فرقا، وہ اللہ اس بات سے بہت بری ہے کہ وہ کسی کو اپنی بیوی بنائے یا کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اور دوسری بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک، تمہاری کتابوں کی بھی یہی تعلیم ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ. آج ہمارا تمام عیسائیت، عیسائی دنیا سے اور یہودیت سے مطالبہ ہے کہ آپ اپنے علماء سے یہ سوال کریں کہ جس چیز کو آپ حلال کہہ رہے ہیں کیا واقعتاً حضرت موسیٰ نے اس کو حرام قرار دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ پادری جو چاہے کر دے اور یہودیوں کا عالم جو چاہے کر دے اس کو مان لیتے ہیں. اگر اللہ نے حلال و حرام کا اختیار علماء کو دیا ہوتا تو پھر میرے بھائی کو پھر وہ اللہ کس بات کا، خدا کس بات کا، بادشاہ کس بات کا؟ قانون بنانے کا اختیار حکومت کو ہوتا ہے یا حکومت کے علاوہ کسی اور کو ہوتا ہے؟ جو رب ہے جس نے قانون بنایا، جس نے کائنات بنائی، قانون سازی کا اختیار بھی صرف اسی رب کو ہے. یہ دو مطالبے بڑے معقول تھے جو قرآن نے امریکہ والوں سے بھی کیے اور یورپ والوں سے بھی کیے، اور یہ مطالبات انہوں نے قرآن میں پڑھے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہ ہو نبی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، بولے ان کو پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، ایسا نہیں ہے، ان کو سب معلوم ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا بعض نعمت کی قدر کرتے ہیں. یہود و نصارہ میں ایسے بھی تھے کہ جب کئی صدیوں کے بعد اللہ نے پیغمبر کو بھیجا تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، فرمایا جب یہ رسول پر نازل ہونے والا کلام سنتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اتنا روتے ہیں جیسے آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے اس حق کو پہچان لیا ہوتا ہے جو حق اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. آج امریکہ اور یورپ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ایسے عیسائی اور یہودیوں کی جو بہت تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں. یہود و نصارہ چونکہ مذہبی لحاظ سے بھی پٹ چکے ہیں اور الحمدللہ میدان جنگ میں بھی بہت برے طریقے سے مار کھا رہے ہیں، شکست خوردہ آدمی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا ہی مہذب تہذیب یافتہ ہو، تہذیب کی رٹ لگا لگا کر صبح سے شام تک تھکتے نہیں ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تہذیب یافتہ قوم ہے. تہذیب ہمیں کیا کہتے ہیں بیک ورڈ پرانے لوگ, ایسا نہ ہو آئٹم ہم کہیں غلط جگہ پھاڑ دیں لوگ, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ آئٹم بیٹم بم ہمارے حوالے کرو, ہم اس کو طریقے سے پھاڑیں گے کبھی اگر آپ نے جہاں پھاڑنا ہوگا. دنیا کے سامنے اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں. دیکھیے ایک اخلاق کی بات ہے, اخلاقی تعلیم, یہ کسی کے مذہبی رہنما یا پیشوا کا مذاق اڑانا یہ ویسے بھی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مسلمانوں نے کوئی فلم بنائی ہندوؤں نے کسی مذہبی رہنما کے خلاف, کبھی نہیں سنا نہ کبھی دیکھا, اور نہ کوئی خاکے کبھی شائع کیا. اگر کیے بھی ہوں گے تو مسلمان علماء ہی اس کے حوصلہ شکنی کریں گے کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت ہے. ہندوؤں کے بڑے پنڈتوں کا مذاق نہیں, یعنی کسی مخصوص شخصیت کو ہدف بنا کے اچھالا نہیں, تو باقی تو پھر حالانکہ اگر کسی کو اچھالا جاتا ہے تو وہ اس قابل کہ وہاں پورا سر گنجا ہوتا ہے, یہاں سے ان کی چوٹی نہیں, ان کا اپنا حلیہ خود ایسا بناتے ہیں کہ یعنی لوگ تمسخر کریں لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے, کیونکہ قرآن نے اس چیز سے منع کیا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, فرمایا تم ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو, نتیجہ نکلے گا یہ بھی تمہارے معبود برحق کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. لہذا تبلیغ کا وہ طریقہ اختیار کرو جو مثبت ہو, پازیٹو ہو, جس کے مثبت اثرات نکلیں, گھٹیا اور منفی اثرات اس کے نہ نکلیں. یہ تبلیغ کا طریقہ قرآن بیان کر رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا. کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے شعراء کو کھڑا کیا ہو اور کہا کہ ابو جہل کی کا مذاق اور مذاق مزاحیہ اشعار کو اس کے خلاف, کہیں نہیں ملتا. اور عجیب ترین بات یہ کہ مسلمانوں کے مذہبی, مسلمانوں کے کیا ہے تو پوری انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے, نہ کریں, یہ ان کا آخرت کا معاملہ ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے رہبر اور مقتدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیا, تو سوال پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں کے سوا بھی تو دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں جن کے مذہبی رہنما اور پیشوا ہیں, اور ہر ایک اپنے آپ کو اس مذہبی رہنما کی طرف منسوخ کرتا ہے. آج تک امریکہ اور فرانس نے ان کے خلاف کوئی مذاہب خاکش آیا بولو بھائی نہیں کیا, حالانکہ ان کی زندگیوں کو ان مذہبی رہنماؤں کی زندگی میں اٹھا کے دیکھا جائے تو سوائے مزاحیہ باتوں کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, غلط سلط تعلیمات کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ہندوؤں کا مذہب ہے اور یہ مذہب ان کے مذہبی رہنماؤں نے دیا ہے کہ عورت کا شوہر اگر مر جائے اس کی لاش کو جب جلایا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جائے, اور یہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے, ایک طویل عرصے تک اس پر عمل ہوتا رہا ہے. ہم نے اپنے بچپن میں یہ خبریں سنی ہیں کہ ہندو شوہر مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا, ایسے مذہبی رہنما جو ایسا دہشت گرد تھا اس کے خلاف کوئی خاکش آیا بولو بھائی نہیں ہوا. تو میں بتا رہا ہوں یہ جو امریکہ جو یہ کام کر رہا ہے یہ گھٹیا حرکتیں کیوں کر رہا ہے اس کی میں وجہ بعد میں بتاؤں گا, ابھی تو صرف یہ ثابت کر دوں کہ یہ بڑی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے. کسی مذہبی رہنما کے بارے میں کوئی فلم نہ یورپ میں بنی نہ امریکہ میں بنی. سکھوں کا جو مذہبی رہنما تھا اس کا نام پتہ نہیں بڑا مشکل سا ہے, یا گرو گرو کر کے کچھ آتا ہے اس کے نام, گرو نانک, اس بیچارے کی تعلیمات دیکھیں آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے, یہ تو علاقے کا کونسلر بنانے کے لائق نہیں ہے, اس کو پوری قوم کا مذہبی پیشوا بنا لیا. تعلیمات ایسی ہیں کہ میں مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا, کسی سکھ سے پوچھ لیں آپ کو, یعنی یوں سمجھ لیں صرف ایک شاشہ پیش کرتا ہوں تعلیمات کا, تاکہ تھوڑا تھوڑا سا لک آ جائے اس کا، پتہ چل جائے کہ کیا کیا ہے باقی کیا ہو. اور ایسی تعلیمات جن پر عمل بھی ہو رہا ہے، ایک کی شادی ہو گئی تو مطلب پورے خاندان کی شادی ہو گئی، یہ قانون. ایک لڑکی شادی ہو گئی جس گھر میں آئی تو سمجھ لو کہ سب کی ہو گئی شادی، ایسے قوانین ہیں ان کے یہاں. لیکن اس گرو نانک کا کبھی مذاق، بولو بھائی مسلمان تم اڑاتے ہی نہیں. کبھی نہیں سنا ہوگا مسلمان نے فلم بنائی ہو یا کسی، یہ تو میں جو اب بتا رہا ہوں نا یہ تو ایک وجہ سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے ہمارے بیان کبھی کبھی گرو نانک کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا، مذاق اڑانا تو گرو کی بات. تو مذاق اڑایا جاتا تو یہ شخص وہ شخصیات اس قابل تھی جنہوں نے لوگوں کو پتھروں کی عبادتوں پہ لگا دیا، چوہوں کی عبادت. ہندوستان میں سینکڑوں مندر ہیں جہاں چوہوں کی عبادت ہوتی ہے. جس بدبخت نے اس انسان کو چوہے کی عبادت پہ لگایا وہ بدبخت اس قابل تھا کہ اس کے پتلے بھی جلائے جاتے ہیں اور اس کی مزاحیہ تصاویر اور مزاحیہ خاکے شائع کیے جاتے ہیں، اس کے مزاحیہ فلم بنا کے دنیا میں ریلیز کی جاتی. مگر ان کو امریکہ کی تہذیب یافتہ قوم ذرا بھی چھیڑنے کے لیے تیار، بولو بھائی نہیں. کاش یہ باتیں انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے انگریزوں کے کانوں تک پہنچ جائے، جس سے ان کو پتا چلے کہ تمہارے جو آقا تمہیں کہتے ہیں نا تہذیب یافتہ ہے، تو تہذیب کا پول کھلے. تہذیب کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے ہر میدان میں، ہر میدان میں. کشمیر کا مسئلہ جب سے پاکستان بنا اسی وقت سے، تقریباً اسی وقت سے چلتا آ رہا ہے، آج تک اقوام متحدہ حرکت میں نہیں آئی. قتل و غارت صبح شام، کبھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی عالمی طاقتوں نے؟ لڑایا ہے پاکستان کی فوج مصروف ہے ہونے دے. برما میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، میڈیا پہ خبریں بھی لائی جا رہی تھی. اسی ہر میدان پہ پہلے اسلام کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسے یہ اس دنیا میں سوتیلے ہیں. میرے بھائی اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہمیں کھا جائیں گے. اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی کتنی وجوہات ہیں؟ دو. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر دنیا کے پاس، دنیا میں کسی قوم کے پاس مذہب، اللہ کی تعلیمات حقیقی شکل میں موجود ہیں اور ایسی جو فطرت کو اپیل نہیں کرتی ہیں، جسے دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہیں، باقی دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. لہذا ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے لڑنا بھی ضروری نہیں ہے. ان کو اگر صرف آزادی دے دی جائے نا اپنی عبادتوں کی تو کسی سے یہ کافی پھل جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ان میں غیرت ہے. ان کے ملکوں پہ جب قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے وسائل پہ، تو یہ جھکتے نہیں ہیں ہمارے سامنے، لڑتے ہیں. باقی دنیا کی ہر قوم کمپرومائز کرے گی، یہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور عجیب ترین بات یہ کہ اس قوم کے پاس، اہل اسلام کے پاس اس زمین میں وہ خطے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دیکھا کتنی بڑی رحمت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مڈل ایسٹ میں بھیجا، مشرق وسطی میں. اگر یورپ میں آتے اور وہاں سے اسلام پھیلتا تو آج ہمارے پاس یورپ ہوتا، سویڈن ہوتا، ایسے ملک جہاں رات آتی ہے تو دن آنے کا نام نہیں لیتا، دن آتا ہے تو رات نہیں آتی، سورج کی روشنی نہ صحیح طریقے سے پڑتی ہے نہ گرمی صحیح طریقے سے ہوتی ہے، عجیب عجیب شکلیں بن جاتی ہیں. آپ دیکھیں داغ دھبے، انگریز تو دور سے اچھے لگتے ہیں بتا دوں میں، آپ قریب جاؤ تو بدبو، وہ تو خوراک کی وجہ سے آتی ہے، کھاتے ہوئے سیدھا. لیکن ان کے ہاں جو موسم ہے وہ موسم ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسی پیداوار ہو سکے یا کوئی ایسی زمین میں زرخیزی پیدا ہو سکے. سارے زرخیز علاقے الحمدللہ مسلمانوں کے پاس, پیٹرول کے ذخائر مسلمانوں کے پاس. ایک انگریز نے کتاب تحریر کی, اس نے لکھا کہ خدا مہربان, مسلمانوں کو بہت ہی مہربان ہے, ہم تو نہیں مانتے لیکن وہ مانتے ہیں. اس نے کہا سارے ایسے ملک مسلمانوں کو پکڑا دیے, ان کو آتا واتا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے وسائل اور ذخائر سارے انہی کے پکڑا دیا گاڈ نے. عرب دیکھیں بےچارے بالکل فارغ تھے لیکن اللہ نے ان کی زمین سے تیل نکال دیا. کچھ نہ کر کے بھی اتنا کھانے کو ملتا ہے ان کو کہ پھینکنے کی جگہ نہیں ان کے پاس. پھینکتے ہیں تو پاکستانی کباب کو مال اٹھا کے یہاں لاکھوں میں بیچتے ہیں. ایک آدمی بھکاری یہاں سے گیا, ایک کنٹینر لے کر آیا, ہم حیران ہوئے کس چیز کا پتہ چلا, بھیک اکٹھی کر کے لا رہا ہے سعودی عرب سے, بھیک جمع کر کے پھر وہاں سے دبئی لا کے ایکسپورٹ کی اس کو. پورا کنٹینر کراچی میں اترا بھکاری کا. تو جو قوم بھیک اس طرح پھینکتی ہو کتنی دولت ہوگی اس کے پاس, وہ الگ بات ہے. ان بےچاروں نے دولت کو ضائع کیا اور جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے ہوئے. آج اگر عرب دنیا بائیکاٹ کر دے, سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے ایک اعلان ہو جائے اور وہ اعلان بھی کیا صرف درخواست ہو جائے, درخواست کہ جتنے عرب کنٹریز اور اس کے علاوہ بھی جتنے مسلم کنٹریز ہیں وہ تمام کے تمام یہودیوں کی صرف 5 یا 6 مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں, ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو دوبارہ عیسائیوں کو ایسی ضرورت نہیں ہوگی. سب سے زیادہ پیپسی وہی پیتے ہیں وہاں کے شاہ. شاہوں کا تذکر آتا ہے تو پھر تھوڑا سا میں جذباتی ہونے لگتا ہوں. جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی دولت کو برباد کیا نا, ایک فوج نہیں بنائی تھی. جو لوگ دبئی جاتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, ان سے پوچھیں, وہاں کے نوجوان سارا دن تاش کھیلتے ہیں, تعلیم کے بھی نہیں رہا ہے اپنی قوم کو. ہزار ہزار ریال ہر شخص کا وظیفہ مقرر کر دیا, کھاؤ. تو پھر اسی قسم کے لوگ پیدا ہوں گے اور پھر اسی قسم کے کام ہوں گے جو ہو رہے ہیں. تو میرے بھائی یورپ جو یہ گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے نا, دنیا میں کسی مذہبی رہنما کے خلاف یہ کام نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے جو اس شخصیت کے خلاف, جس شخصیت کے بارے میں خود اہل یورپ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ تاریخ دان خود تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دنیا میں نہیں گزری. میں نے خود انگریزوں کی لکھی ہوئی تحریریں جن کو اردو میں ترجمہ کیا گیا وہ پڑھی ہیں. ایک انگریز نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا جو نظام انسانیت کو دیا ہے, اگر وہ نظام نہ ہوتا, انگریزوں نے صفائی مسلمانوں سے سیکھی, یہ بات ذہن میں رکھیے, انگریز نہاتے نہیں تھے, نہانا انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے, صاف ستھرا رہنا انہوں نے مسلمانوں سے, کہیں کہیں ہنستے تھے مسلمانوں کو نہاتا دیکھ کر کے, یہ عجیب لوگ ہیں نہاتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اعتراف کیا جن کا. تو ایک انگریز نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی جو تعلیم دی ہے, اگر دنیا میں یہ نہ ہوتی تو صرف اس ایک احسان کا شکر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا نہیں کر سکتے. یہ دنیا گندگی کا ڈھیر اور جراثیم کا, جو ہے نا, جراثیم کا ڈھیر ہوتی ہے دنیا, اتنی گندگی ہوتی ہے. استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا ان کو, ابھی آتا تو ابھی بھی نہیں ہے. یورپ میں استنجا سلیقہ تو اس چیز کا آئے گا جو ہو, ایک چیز استنجے کا رواج ہی نہیں ہے وہاں. ایک صاحب ہے یہاں سے امریکہ, 6 مہینے بعد بھاگ آئے. بھاگ اس لیے آئے, میں نے کہا کہ 6 مہینے تک بیٹھ کے پیشاب کرنے کا موقع نہیں ملے, کوئی جگہ ہی ایسی نہیں جہاں بیٹھ کے کر لیا. 6 مہینے تک اگر پیشاب کرتا رہا ہوں. ہمارے ایک رشتے دار پہلی دفعہ جب گئے شپ پہ, تو باہر کی کمپنی تھی, فرانسیسی تھے ان کے ساتھ. کہہ رہے مجھے خیال ہوا کہ غسل کرتا ہوں میں, تو جب میں غسل خانے میں گیا ہوں تو دیکھا 8-10 ننگے کھڑے ہوئے وہاں پہ نہارے اکٹھے ہوئے, بچے نہیں بڑے بڑے, انڈر ویئر بھی نہیں. میں نے پہلے ننگے کا مطلب یہ سمجھا کہ انڈر ویئر تو ہوگا, تو مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا کہ بار بار ننگے لسٹ بہت زور لگا رہے ہیں یہ. تو پتہ نہیں، لیکن مجھے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ ایسا نہ بولے بھائی انڈر ویئر تو صحیح ہے. تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں وداؤٹ انڈر ویئر نہ آتا. تو کہتے میں چپکے سے باہر نکلا، میں نے کہا بھائی ہم تو ایسے نہیں نہا سکتے. تو ہمارے کپتان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کلچر کا اختلاف ہے، یہ کلچر آپ کے یہاں کلچر نہیں ہے، ان کا کلچر ایسے ہی ٹھیک ہے. کلچر یہ کلچر کا اختلاف ہے، ننگے نہا رہے ایک دوسرے کے سامنے. یہ تہذیب اور بد تہذیبی کا اختلاف ہے کہ ایک تہذیبی آپ کا اور ایک بد تہذیبی، اور وہ بد تہذیبی جس میں دعوے تہذیب کے ہیں. تو میرے بھائی اہل یورپ کو چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اپنی تعلیمات میں موازنہ کرتے. کہتے ہیں وہ تو ہر چیز پوری ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے کہ ہماری تعلیمات زیادہ بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے پاکیزہ، ہماری تعلیمات کیا ہے لڑکا لڑکے سے بھی شادی کر سکتا ہے، یہ گندی گھٹیا تعلیمات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، ہر چیز نہیں کھا سکتے، مخصوص حلال پاکیزہ جانور ہے جو تم کھا سکتے ہو. ہماری تعلیمات انگریزوں کی تعلیم، انگریزوں کو چاہیے کہ سوچتے ہماری تعلیمات یہ ہے ہم سور بھی کھا جاتے ہیں، کتے بھی کھا جاتے ہیں اور ذبح کیے بغیر کھا جاتے ہیں. ہماری تعلیمات وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اور اہل اسلام کی تعلیمات وہ ہے جو 100% حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات. آج مسلمانوں کے پاس حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ہیں، اہل یورپ کے پاس حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات نہیں ہیں. ایک عالم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامنے ایک انگریز بیٹھا، اس نے عیسائی انگریز تھا، اس نے ان عالم کی داڑھی کا مذاق اڑایا، کہا یہ تم نے کیسا چہرہ بنایا ہوا ہے. ان عالم نے کہا ویسا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. کیسا بنایا ہوا ہے؟ ویسا بنایا ہے جیسے تجھے تو کافی ہوئی نہیں اپنے پیغمبر کی اتباع کی، جو تیرے پیغمبر کے راستے پر چل رہا ہے اس کا مذاق ہونا پڑا. تو میرے بھائی عیسائیت آج دنیا سے ہاتھ دھو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے عیسائیت دنیا سے. اسلام الحمدللہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو ان کو میدان جنگ میں بھی شکست ہو رہی ہے اور تبلیغ کے میدان میں بھی شکست ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے شکست خوردہ آدمی کچھ نہ کچھ گھٹیا حرکتیں تو کرے گا نہیں کرے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیں اپنے حکمرانوں سے تو کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں توہین عدالت پہ تو بہت جلدی ایکشن لیا جاتا ہے، توہین رسالت پہ ایکشن نہیں لیا جاتا. ہمارے وزیر اعظم کا ایک ہلکا پھلکا سا بیان آ گیا کہ یورپ نے امریکہ نے یہ کام غلط کیا، سمجھ آ رہی ہے یہ کام کیا کیا غلط. لیکن یہی لوگ تھے جو کچھ وقت پہلے توہین رسالت کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے تھے، وہ تو ایک آدمی نے ڈلیٹ ہی کر دیا گورنر، اس سے معاملہ سیٹ ہو گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ لاکھوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے، یہ خود اپنے طرز عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم لاکھوں سے ماننے والے ہاتھوں سے ماننے والے نہیں ہیں. وہ بحث ہی ختم ہو گئی ایک دم، اس کو ٹیبل ٹاک، اس دن کے بعد سے میں ٹیبل میں ٹاک، ورنہ ہر دوسرے دن تو ہم ایک مولوی کو سرکاری مولوی بنا کے بٹھایا ہوا تھا جو حمایت میں نہیں اس کی، اس قانون میں کچھ پیچیدگیاں ہیں کچھ ہیں، وہ ایک دھماکہ ہوا، ساری پیچیدگیاں اگلے دن سے سارے حکمرانوں کے اسلامی بیانات. ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے احترام کرتے ہیں، مجھے تو وہ نام بھی یاد نہیں، پتہ نہیں کون کون تھے سب کے بیانات آ رہے تھے. مجھے چونکہ سیاست میں دلچسپی زیادہ نہیں ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کمال کی چیز ہے، ظاہر ایک آدمی ایک ہی فیلڈ میں دلچسپی لے سکتا ہے نا، ورنہ سیاسی بصیرت بھی علماء کو ہونی چاہیے. تو سب نیک پرہیزگار ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی تصور بھی کر سکے، یہ عورت بھی اس بات کو مانتا ہے، لہذا دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ مذاق اڑاتا ہے تو آپ دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے کہ نہیں بھائی دلائل قرآن میں بہت دیے ہیں، بہت دیے ہیں. ام یقولون شاعر، تم یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، شاعر ہے تو اللہ فرماتا ہے والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کی اتباع کرنے والے بلال حبشی جیسے نہیں ہوتے. قوم کے بے روزگار اور جو ہے نا مجنون اور دیوانے قسم کے لوگ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ابو بکر عمر عثمان علی جیسے لوگ ہیں, اور یہ سمجھدار لوگ جانے کٹا رہے ہیں شاعروں کی باتوں میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مبالغہ آرائی نہیں ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, فرمایا ہم نے محمد کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ شعر و شاعری محمد کی شان کے لائق ہے. پوری زندگی میں ایک شعر آپ صرف ایک شعر آپ کی زبان سے نکلا ہے, اس کے علاوہ پوری زندگی میں آپ کی زبان اقدس سے کوئی شعر نہیں نکلا, کوئی وہ تو دکھائے. تو ان تمام باتوں کے قرآن نے جواب دیے ہیں. قرآن نے یہ دکھا, یہ کہتے ہیں مجنون ہے دیوانہ ہے, تو اللہ نے فرمایا قلم سے پوچھو قلم گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہے. دیوانوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اتنی خوبصورت اور ان کی زبان سے ایسے پھول نہیں جھڑتے کہ ان کو لکھ کے 1400 سال تک محفوظ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. پاگل کی باتیں چند لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی جیسے پاگل ہوتے ہیں, ان کو جانیں نہیں کٹائی جاتی. تو میرے بھائی ان تمام باتوں کے قرآن نے جواب دیے. ایک اعتراض جو آج کل فلموں میں بہت زیادہ اہل یورپ کی بنا کے پیش کر رہے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے, معاذ اللہ یہ بات تو زبان سے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی تعداد کو دیکھ کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے, یہ اعتراض کہ معاذ اللہ نبی کفر آپ عیش پرست تھے. اس اعتراض کا بھی بڑا خوبصورت جواب, اکثر عیسائیوں سے ہمارا جب واسطہ پڑا تو کیا کہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں, معاذ اللہ یہ تو عیاشی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک شخص 25 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت سے شادی کرے وہ عیاش ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ میرے بھائی. پہلی شادی یورپ اور انگریز یہ بات جانتے ہیں پھر بھی معاذ اللہ عیاشی کا تانا دیتے ہیں. 25 سال کی عمر میں جب بھرپور جوانی ہوتی ہے کوئی 40 سالہ عورت کا انتخاب بولو بھائی نہیں کرتا, اور صرف 40 سالہ نہیں بیوہ, اور بیوہ بھی تھی, اور صرف ایک دفعہ بیوہ نہیں دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. کوئی کرے گا میرے بھائی یہ کام؟ بڑے بڑے عیاش پڑے. پہلی بات تو عیاش آدمی شادی کرتا ہی نہیں ہے, اور کرتا ہے تو بیوہ سے نہیں کرتا. آج ہم دوسری شادی کی جب ترغیب دیتے ہیں نا تو آگے سے جواب کیا ہوتا ہے, کوئی 16-17 سال کی کوئی مل جائے تو میں کہوں گا, ورنہ ایک ساتھ کہتے کوئی 16 سالہ دلا دو, میں نے کہا 2-8 سال کی چلنا ہے. کہہ رہے تھے کہ میں دوسری کے لیے تیار ہوں مگر کوئی 16 سالہ, میں نے کہا 16 نہ ملے تو 2-8 سال کی چلیں گی. اس کو تو کسی درجے میں عیاشی کہا جا سکتا ہے, کسی درجے میں, لیکن 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ, جبکہ اس زمانے میں دھڑا دھڑ شادیوں کا رواج بھی تھا اور جلدی شادیوں کا رواج تھا, اور پھر 15 سال انہیں کے ساتھ گزارا کیا شادی نہیں کی, 50 سال کی عمر تک دوبارہ نکاح نہیں کیا. ایک شخص جس کے معاشرے میں کثرت سے یہ 4 کی پابندی تو بعد میں لگی ہے, نبی علیہ السلام نے جب نکاح کیا اس وقت تو 4000 بیویاں بھی رکھنے کی اجازت تھی اور عرب رکھتے بھی تھے. کتنے صحابی ہیں جو مسلمان ہوئے ان کے نکاح میں 10 بیویاں, تو آپ علیہ السلام نے 4 رکھتے باقی سب چھوڑ دو. رواج بھی تھا, کوئی پابندی بھی نہیں تھی, اس کے باوجود نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ 40 سالہ بیوہ سے. ایک ہندو نے لکھا ہے, ہندو نے, میرے پاس اس کے حوالے کے ساتھ اس کی تحریر موجود ہے, ہندو رائٹر لکھتا ہے کہ 40 سالہ بیوہ سے شادی کرنا اور پھر موت تک اس بیوہ کو یاد رکھنا. اللہ کے نبی کے نکاح میں دوسری عورتیں بھی آئیں, امی عائشہ بھی آئیں آپ کے نکاح میں, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو کبھی بھی نہیں بھولے, ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی خدیجہ پہ آتی تھی. سوگن جب سوگن کی تعریف سنتی ہے نا اپنے شوہر کی زبان سے اس کو بڑی غیرت آتی ہے, فرماتی ہے کسی سے نہیں, جتنی خدیجہ سے آتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی ان کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد. حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کنواری نکاح کے لیے دے دی، خوبصورت عورتیں نکاح کے لیے دے دی، آپ اب بھی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو. الفاظ سرخ جبڑے بڑھاتے سے اس کو یاد کرتے ہو. آپ اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے. یہ غضبناک ہو جانا کسی شہوت پرست یا یاش انسان کا کام بولو بھائی نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس نے اس وقت میری مدد کی، اس وقت مدد کی جب میں پوری قوم میں اکیلا تھا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ ہیں. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ معاذ اللہ شہوت پرست نہیں تھے، کیونکہ بیوی اپنے شوہر کو جتنا جانتی ہے کوئی اتنا نہیں جانتا. ہمارے پاس تو عورتوں بھی فون آتے کہ میرا شوہر رات کی تنہائیوں میں یہ کرتا ہے. موبائل پہ لڑکیوں سے دوستوں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، بیوی کو پتا ہوتا ہے. بیوی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی ہے. نبی علیہ السلام نے آ کے بتایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے ایسے مجھے پوچھا، میں گھبرا گیا اور اس نے مجھے کہا یہ کہا جس میں رب نکل لذیذ خلق خلق الانسان من علق، گھبرائے ہوئے تھے. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ہرگز یہ مفہوم بتا رہا ہوں، ہرگز یہ شیطان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انک تحمل الکل، فرمایا آپ کمزوروں کا سہارا ہیں، غربا اور مساکین کو کھلاتے ہیں. ایک اچھے انسان کے ساتھ، ایک اچھے انسان کے ساتھ اللہ کبھی دھوکے کا معاملہ اللہ تو ویسے ہی نہیں کرتے، تو شیطان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. سب سے پہلے بیوی تصدیق کر رہی ہے آپ کی نبوت کی. یہ باتیں امریکہ والوں کو اچھی طرح معلوم، یہ شہوت پرست انسان نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 50 سال کی عمر میں کثرت سے نکاح کیے. اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. ایک اعتراض یہ کہ آپ علیہ السلام نے 50 سال میں نکاح کیا حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی، 9 سال میں بالغ ہوئی، تو یہ عیاشی ہے. اتنی بڑی عمر کا آدمی اتنی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے. اس کے علماء نے بہت جواب دیے، بہترین جواب. ایک صاحب میرے سامنے اسی طرح کی کوئی سوال کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ اعتراض حضرت عائشہ کو ہونا چاہیے تھا. کس کو ہونا چاہیے تھا؟ جب ان کو نہیں ہے تو تمہارے پیٹ میں کیوں مرو ہو گئے؟ آپ ان کی حیات اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس سے بہتر اپنے لیے کوئی نکاح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت. صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عائشہ اور سے پہلے نبی علیہ السلام نے حضرت سودہ سے نکاح کیا، ان کی عمر ذرا زیادہ تھی، بیوہ بھی تھی. یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، ان میں صرف ایک کنواری، باقی ساری طلاق یافتہ اور بیوہ، اور بیوہ عورتوں کے بچوں کو بھی پالا آپ علیہ السلام نے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بھی زیادہ. آپ کے شوہر کا انتقال تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اتنی عمر زیادہ کہ ان کو اندازہ ہے کہ اس عمر میں کوئی بیوی بنا کے محبت سے نہیں رکھتا، اس لیے فرمایا میری عمر زیادہ ہو گئی، اور دوسرے میرے تو بچے بھی ہیں، ان بچوں کو میں کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں. کوئی شہوت پرست آدمی نکاح کا پیغام بھیجے گا ایسی عورت کی طرف؟ بولو بھائی، جو خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے میری عمر زیادہ ہو گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا واما انا فانا اسن منک، اے ام سلمہ عمر کی بات ہے تو میں تو میری عمر تو تجھ سے بھی زیادہ ہے، میری عمر تو تجھ سے بھی زیادہ، اور رہا تیرے بچے کا معاملہ، تیرے بچوں کا، بچہ نہیں بچے، تیرے بچوں کا معاملہ فیض اللہ و رسول ہی، تو اس کے کفیل اللہ اس کے رسول، تیرے بچے میری کسٹڈی میں، میری کفالت میں. آج کسی میں دم ہے کسی بیوہ عورت سے نکاح کرے اور اس کے بچے بھی رکھے؟ انگریزوں میں چونکہ یہ دم نہیں ہے، زنا کرتے ہیں نائٹ کلب میں جاتے ہیں، اس لیے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بری لگ رہی ہیں اور اپنے مذہبی رہنماؤں کے اعلان بازیاں اور نائٹ کلبوں میں ناچ اور صبح شام شراب اور زنا یہ ان کو شہرت پرستی نظر نہیں آتی. ان کے نکاح کا رواج ہی نہیں ہے تو ان کو شادی کرنے والا شہرت پرست ہی لگے گا. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ کہہ رہے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہوت پرستی کا تانا دینا 100% غلط ہے. اس لیے کہ شہوت پرست انسان بیوہ عورت سے نکاح نہیں کرتا اور بیوہ عورت کے مرنے کے بعد اس کو زندگی بھر یاد نہیں رکھتا. اس کے الفاظ ہیں کہ یہ یاد رکھنا ایک شریف تبا انسان کا کام ہو سکتا ہے, کسی شہوت پرست کا کام نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے اس نے سوال کا جواب دیا کہ پھر ایک دم 50 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اس لیے کیے تاکہ ان کی قوم کو ترغیب ہو کہ وہ بھی بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کریں. وہ الگ بات ہے قوم کو نہیں ہو رہی, لیکن بہرحال ہندو کے الفاظ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہوت پرستی کا تانا دینے والے اپنے گریبان میں جھانکے کے خود کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی آخری بات ایک حدیث سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ لاکھوں کے بھوت ہاتھوں سے مارنے والے, بولو بھائی, نہیں. دلائل کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب کے سامنے نکھر کے آ چکی ہے. اگر کسی کو دلائل کی دنیا میں اعتراض ہوتا نا تو آپ بٹھاتے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے, ایک ایسی ذات کو تم توہین کا نشانہ بنا رہے ہو جس ذات کی زبان سے نکلی ہوئی تعلیمات سے بہتر تعلیمات دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکا. تو دلائل کی دنیا میں تو واضحی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر یہی مقول آتا ہے کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانا, اور یہ نبی کے دور میں بھی ہوا. صحیح بخاری کی حدیث, یہودیوں سے اللہ کے نبی کے ایگریمنٹ تھے, معاہدے تھے کہ نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے, جنگ بندی. مگر ایک بدبخت یہودی کعب ابن اشرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بولتا تھا, شعر و شاعری بھی کرتا, حجب کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب ابن الاشرف فإنه قد آغى الله ورسوله, کون ہے جو کعب ابن اشرف کو ٹھکانے لگائے اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے, تکلیف دی ہے. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اتأذن لی ان اقول شیئا, صرف مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں کچھ گول مول بات کر کے جاسوسی کر کے وہاں تک پہنچ جاؤں. صاف بات کر کے نہیں پہنچ سکتا, اس کو کہتے ہیں توڑیہ. جاسوس کے لیے کلیئر کٹ بات کرے گا تو جاسوسی نہیں کرے گا, وہ یہ تھوڑی بتائے گا کہ میں جاسوس بن کے آیا ہوں, مجھے کچھ گول گول بات کی اجازت. آپ نے فرمایا اجازت. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب ابن اشرف کے پاس گئے کیونکہ ہر وقت اسلحہ سے لیس ہوتے تھے وہ لوگ, ایسے قتل کرنا آسان نہیں تھا. تو کعب ابن اشرف سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بار بار صدقات و خیرات کا مطالبہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت تھک گئے ہیں, اور اس میں جھوٹ بھی نہیں تھا, صدقات و خیرات کا مطالبہ تو کرتے مگر اپنے لیے نہیں, غربا اور مساکین کے لیے. لیکن اس کا ظاہری مطلب کچھ اور کہ جیک گویا میں پچھتا رہا ہوں وہاں جا کے. تو کعب ابن اشرف نے کہا پھر کیا ہے, بلکہ کہنے لگا واللہ لتملنہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اور زیادہ پریشان کریں گے, تو تھوڑا پریشان کیا ہے اور کریں گے, اس لیے کہتا ہوں چھوڑ چھاڑ کے ہم سے ملو. تو حضرت محمد ابن مسلمہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے, مجبوریاں ہیں ہماری, بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں فتح ہوتی ہے یا شکست, فتح ہو گئی تو مل جائے گی, شکست ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑے بعد میں یہ طاقت میں آ جائے. بول بول بات کی انہوں نے. کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت صدقات و خیرات مانگتے رہتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے کھجور کے 2 وسق چاہیے, کچھ مخصوص پیمانے ڈھیری ہوتی ہے, اور پیسے نہیں ہیں میرے پاس, پیسوں کی ادائیگی پیمنٹ بعد میں ہوگی. تو کعب ابن اشرف یہودی نے کہا کہ کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھواؤ پھر. تو حضرت محمد ابن اسلام نے فرمایا کیا رکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہودی جو تھا نا یہودی رہن میں کیا مانگ رہا ہے یہ درس، یہ ان کا کیا طریقہ کار؟ وہ کہتے ہیں اپنی عورتیں رکھوا دو ہمارے پاس، جب پیسے دو گے تو عورتیں لے جانا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو محمد ابن مسلمہ نے فرمایا کہ انت اجمل العرب، آپ بڑے خوبصورت آدمی ہو، اگر اپنی عورتیں ہم نے رکھوا دی وہ تو آپ پہ عاشق ہو جائیں گے، لہذا یہ کام نہیں ہو سکتا. کہا پھر اپنے بیٹے رکھوا دو. ترہنونا ابناءکم، اپنے بیٹے بطور رہن کے رکھوا دو. تو محمد ابن مسلمہ نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے ہمیں کیا کہیں گے کہ ہمارے پپا نے چند کھجوروں کے بدلے ہمیں گروی رکھوا دیا. تو ہماری، ہم تو اپنے بیٹوں کی نگاہوں میں گر جائیں گے. یہ ہیلا اور تدبیر ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے گستاخ کے قاتلوں کو قتل کیسے کیا جاتا ہے، حکمت کے ساتھ. مثلا جذباتی لوگوں کا کام نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جذبات میں نکلے، ٹائر جلا دی، اپنی دکانیں چھوڑ دی، اپنے گاڑی پنچر کر دی، اس سے امریکہ کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے بھائی؟ نہیں ہے سمجھ، جا کے اپنے آپ کو دور کر تھپڑ مارے، اسٹینڈ کروا لی اپنی، اس سے امریکہ کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جلوس ہونے چاہیے، مظاہرے ہونے چاہیے، میں اس کا خلاف نہیں ہوں، اس سے تھوڑی کچھ تو مسلمانوں کی غیرت جاگتی ہے، لیکن اپنے ہی چیزوں کو توڑ کر کھولنا یہ احمقوں کا کام ہے. تو پھر کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا میری زیرہ ہے لو. محمد ابن مسلمہ نے فرمایا یہ میری زیرہ، زیرہ بڑی قیمتی چیز تھی. تو کعب ابن اشرف نے وہ زیرہ رکھی اور ان کو کھجور دی تھی اور کہا کہ پیسے کی ادائیگی فلاں وقت. ایک دن رات کو حضرت محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف یہودی کے گھر آئے، رات کو، تین آدمیوں سمیت، اور پہلے بتا دیا تھا کہ میں ادائیگی کے لیے تین آدمی اور لے کر آؤں گا. تین آدمیوں سمیت، اور باہر سے آواز دی کعب ابن اشرف کو. تو کعب ابن اشرف اٹھ کے جانے لگا کہ محمد ابن مسلمہ ہے جو پیسوں کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. تو کعب ابن اشرف کی بیوی نے کہا کہ اس اندھیری رات میں تم باہر نہ نکلو. کعب ابن اشرف نے بتایا کہ نہیں، یہ محمد ابن مسلمہ ہے جو پیسوں کی ادائیگی کے لیے آئے. تو بیوی کے الفاظ ہیں، خدا کی قسم مجھے اس آواز سے خون کے قطروں کی بو آ رہی ہے. خون کے قطروں کی، بعض عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھار بیوی سے مشورہ بھی لے لینا چاہیے، کبھی کبھار. مجھے خدا کی قسم خون کے قطروں کی بو آ رہی ہے. تو کعب ابن اشرف یہودی کے الفاظ سنے عرب تھا، کہنے لگا ان الکریم اذا دعی الى طعنت لیلا لاجاب، عزت دار آدمی کو رات میں اگر لڑنے کے لیے بھی بلایا جائے تو وہ جاتا ہے. یہی ہوگا نا لڑائی ہوگی، تو ہم بزدل تھوڑی ہیں جو گھر میں بیٹھ رہے ہیں. اس زمانے کے کافر بھی اتنے بہادر ہوا کرتے تھے، اور آج مسلمان بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. اصل میں اس وقت یہ تھا نا، پتا تھا یہ مارے گا، یہ نہیں پتا کہاں سے گولی آگے لگے گی، یہ پورا سے ڈر. تو کہنے لگا ان الکریم اذا دعی الى طعنت لیلا لاجاب، عزت دار آدمی کو رات میں اگر نیزوں کے لیے بھی بلایا جائے لڑائی کے لیے تو وہ جاتا ہے، میں رکوں گا نہیں. جب کعب ابن اشرف باہر گیا تو دیکھا کہ چار آدمی، یا ممکن ہے وہ چھپ کے کھڑے ہو گئی. تو محمد ابن مسلمہ نے ان تینوں سے کہا تھا، اپنے تینوں ساتھیوں سے، کہ میں کسی ہیلے کے ذریعے اس کے سر کے بال اچھی طرح پکڑ لوں گا، کہ وہ اسلحہ لگا ہوا تھا اس کے، تو سر قابو میں لاؤں گا اور کسی طریقے سے جب میں تمہیں اشارہ کروں تو اس کی گردن مار دینا. اب سر کیسے پکڑے، وہ تھوڑی پکڑنے دے گا. تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے سر سے مجھے بہترین خوشبو آ رہی ہے. عرب خوشبو کا استعمال بہت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو میں نے آج تک کبھی نہیں سنگھی. تو جب تعریف کی جاتی ہے نا کسی کی تو وہ تھوڑا سا ویسے پھول جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا میں نے یہ بہترین خوشبو اس لیے لگائی ہے کہ میرے نکاح میں عرب کی خوبصورت ترین عورتیں ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ اور تھوڑی سی شو مارنے لگا. تو وہ کہنے لگے محمد ابن مسلمہ کہ اتنی خوشبو، خوبصورت خوشبو ہمیں سنگھاؤ دینے. وہ پھیل تو بیچارہ چوڑا تو ہو ہی گیا تھا، چوڑا تو پہلے ہی کافی ہو گیا تھا، اس نے کہا سنگو. تو انہوں نے پہلے ایک دفعہ بخاری کے الفاظ ہے ایک دفعہ خوشبو سنگی, بہت لمبا سفر ماشاءاللہ, لیکن اس طرح صحیح طرح قابو پہلے تو بال بال گرے ہوں گے کہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں. کام کرو طریقے سے. ہمارے یہاں جذباتی ٹائر جلائے, بم پھاڑے, خود ہی تیوسار مر گئے آ گئے. گستاخ رسول کو چھوڑو نہیں کبھی بھی, یہ تو یاد رکھو. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے صاف اور واضح لفظوں میں, گول گول چیزوں کے لیے شریعت کے حکم کا مطالبہ. خام خامی کسی کی بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بوجھ کر, یہ مطلب مطلب اپنی واضح لفظوں میں ہو. واضح لفظوں میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالیاں دیتا ہے, خاکے بناتا ہے, تو پھر میرے بھائی خدا کی قسم اس امت میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے پیغمبر کو گالی دی جائے اور گالی دینے والا سرعام بھولتا رہے. اس میں کسی سے فتوا لینے کی ضرورت نہیں ہے, جان سے مار دو اس کو. تو کیا ہوا ہے کہ اس نے محمد ابن مسلمہ نے فرمایا دوبارہ سونگنا چاہتا ہوں یہ خوشبو, بہت زبردست تھی. تو دوبارہ اس نے جب سر آگے کیا تو آپ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اشارہ کیا. فوراً صحابی آئے, انہوں نے اس کی گردن مار کے علیحدہ کر, اس کا سر لے کے بھاگے محمد ابن مسلمہ اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. تو ہمیں ہمارے نبی نے اخلاق کی تعلیم دی ہے, جیسے میں نے قرآن کی آیات پڑھی, اچھے طریقے سے تبلیغ کی جائے. پھر بھی اگر وہ تبلیغ کو نہیں مانتے تو بھی ان کو زبردستی اسلام مسلمان بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین, لیکن اگر وہ توہین آمیز حرکتوں پہ اتر آئے, کسی مذہبی رہنما کی توہین نہ کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کا نشانہ بنایا جائے, تو پھر یاد رکھو ہمارے نبی نے, غیرت مند نبی نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ پھر ایسے گستاخ کا یہ انجام کیا جائے. تو کیا خیال ہے آپ لوگ تیار ہو یا نہیں ہو؟ یہ عزم کرو کہ اگر کسی نے ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, گستاخی واضح لفظوں میں, کیونکہ جنگی بھی ہوتے ہیں بہت سے, کوئی بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اچھا نیک پرہیزگار آدمی مارکیٹ سے شاد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, عاشق رسول صاحب بیچارے کے زبان سے کوئی جملہ غلطی سے یا کوئی ایسا دو مفہوم والا اسی کو پڑھوا دیا, اس سے نقصان ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی حرکت کرے تو ہم برداشت, بولو بھائی, نہیں کریں گے. اور دوسری ایک اور بات ہے بائیکاٹ کی. بائیکاٹ کیسے کیا جائے, کس طرح کیا جائے, اس کے پھر جو ہے نا وہ ایک اجتماعی سطح کے جب تک اس کی کوشش نہیں ہوتی تو ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم اپنے بڑوں سے, علماء سے, اونچی سطح کے جو سیاستدان ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسی لسٹ بنا کے دیں کہ یہودیوں کی, ملٹی نیشنل کمپنیوں کی, ان فلاں فلاں چیزوں کا ساری دنیا میں مسلمان بائیکاٹ کریں, تمام علماء اس کے ناجائز ہونے کا فتوا دیں, اس کے بعد پھر اس کے فائدہ ہوگا ان کا دماغ انشاءاللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ یورپ ان امریکہ والوں کے بارے میں فرمایا, یہ جوتوں کی جو ہے نا وہ زبان سمجھتے ہیں, اخلاق کی زبان نہیں سمجھتے. جب تک ان کا بائیکاٹ نہیں ہوگا مضبوط بنیادوں پر, ان کیونکہ پیسے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور لیکن اس کا طریقہ ہے کہ جب تک کوئی اجتماعی سطح پہ ایسا نہیں آتا, اپنے طور پر ایک آدمی اگر ٹیکسی چھوڑ لیتا ہے تو سوائے اس کے کہ اس سے کچھ نہیں اثر پڑتا, کوئی پی رہا ہے کوئی نہیں پی رہا, اس سے اختلاف اور انتشار پھیلتا ہے. اس کا ہم انشاءاللہ جہاں تک ہمارے وسائل ہیں ان کی سطح پہ ہم مطالبہ کریں گے کہ بھئی علماء اجتماعی طور پر کوئی ایسا لائحہ عمل طے کریں, فتویٰ دیں کہ بھئی ان فلاں فلاں چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے, اس کا متبادل استعمال کیا جائے. تو آپ لوگ اگر کوئی ایسی تحریر آتی ہے تو آپ اس پہ مضبوطی سے عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ وہ میں دعا سے پہلے ایک چندے کے دوران عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما بین الا البرائے.